یہ تو ایام ہیں ہی اور سامعین نے بھی دل کھول کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے, تو ہم نے بھی یہ چند اشعار جو ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں. پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں.
بزم دوستاں کو آگے بڑھاتے ہیں. عزیز سامعین ہمارا ساتھ دیجئے, اور یہاں پر یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاکستان سے ہماری پرانی سامع ہیں بہن محترمہ سیدہ راضیہ نے. تو آئیے سامعین ان کا یہ محبت بھرا اور بہت ہی اچھا آڈیو پیغام جو انہوں نے ارسال کیا ہے مل کر سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیدہ راضیہ کراچی پاکستان سے بزم دوستان کے تمام سامعین کو سلام عرض کرتی ہوں. عشرہ کرامت کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. عشرہ کرامت کی مناسبت سے حرم امام رضا علیہ السلام میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں جس میں ایرانی اور غیر ملکی مہمان شرکت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امام رضا علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہوئے, جو کہ ہمارے الہی رول ماڈل ہیں. موجودہ دور ایک ایسا دور جس میں الہی اقدار اور نجات بخش قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہر قسم کے تشدد کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, جیسے کہ غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے. عشرہ کرامت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے ہمیں اسلامی اور دینی ثقافت کی اثر نو تشریح اور مطالعہ کر کے ایک قابل تقلید قانونی نظام کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعلیمات اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات سے ماخوذ انسانی کرامت اور حقوق انسانی کرامت اور ائمہ کے فکری نظام میں اس کی نوعیت اور جہتیں کیا ہیں اس بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں حقوق اور انسانی وقار کا فلسفہ, انسانی کرامت اور حیثیت کا احترام, توحید پرست مذاہب میں انسانی حقوق اور باہمی ذمہ داریوں کی ترقی کی بنیادوں کی شناخت, سیکولر انسانی حقوق کے نظریات اور اسلامی فریم ورک کے ساتھ انسانی حقوق کے تقابلی مطالعہ اور انفرادی تعلقات کی ضمانت, امت مسلمہ میں شہری حقوق, جبر و تشدد اور انسانوں کی توہین کا جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ انسانی اقدار و کرامت کی تکریم کی جا سکے. انسانی کرامت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خدا کی جانب سے انسانی حقوق کی پاسداری سے متعلق معاملات, بندہ ہونے کا حق اور خدا کی بندگی کا حق, نماز روزہ زکوٰۃ خمس کی شکل میں احکام الہی کی پیروی کا حق, نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا, انفرادی ذمہ داریوں اور سماجی تعینات پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ سماج میں عدالت کا قیام, دوسروں کے انفرادی اور سماجی حقوق پر جبر اور تجاوز سے گریز, اخلاقیات کی پاسداری اور دوسروں کے حقوق کے احترام کی بنیاد فراہم کرنے اور انسانی کرامت کی بنیاد فراہم کرنے اور انسانی وقار کے احترام کے ساتھ فرد اور معاشرے کو سربلند کرنے جیسے موضوعات آج کے سماج کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں. امام رضا علیہ السلام کی تہذیبی افکار میں انسان کے بنیادی حقوق اور اہل بیت علیہ السلام کا مکتب اس حصے میں زندگی کا حق, انفرادی اور مدنی حقوق, خاندان کے حقوق اور ذمہ داریاں, سیاسی حقوق, سماجی و ثقافتی حقوق, معاشی حقوق, سماجی گروپوں کے حقوق کی خصوصی حمایت, مزدوروں کے حقوق کی حمایت, مخصوص آبادی کے حقوق, انسانی حقوق اور ماحولیاتی حقوق کا جائزہ بھی ہمیں ایک اصولی اور مہذب معاشرے کی سمت لے جا سکتا ہے. انسانی کرامت اور حقوق کے تحفظ میں اسلامی روایت کی احیاء کے مواقع اور چیلنجز کا مقابلہ نہایت ضروری ہے. اس حصے میں سیکولر انسانی حقوق پر تنقید اور جامع انسانی حقوق کے بے توقیری کے خطرات, معاصر دنیا میں انسانی حقوق اور وقار کو درپیش چیلنج, استعمار کا مقابلہ, امتیازی سلوک, انسانوں کا استحصال, مکالمے کا کردار اور انسانی حقوق اور وقار کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی کویشن, میڈیا کی اہمیت, انسانی حقوق اور کرامت کو فروغ دینا اور بہتر بنانا, اور خاص طور پر اسلاموفوبیا کا جائزہ لیا جانا چاہیے. یہ ایام طرز زندگی اور تعلیمات کو فروغ دینے کا بہترین موقع ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. والسلام.
جی محترمہ سیدہ راضیہ، بہت بہت شکریہ کہ اتنا پیارا خوبصورت آپ نے آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور عشرۂ کرامت کے حوالے سے آپ نے اس میں گفتگو کی مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس، اور خاص طور پر جو آپ کا آستانہ مبارک ہے، جو آپ کا حرم مطہر ہے، اس کے معنوی جلووں کو آپ نے بہترین انداز میں جو ہے وہ الفاظ کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور بہن ناہید انوری
جی
نہایتی بہترین انداز میں جو ہے وہ سیدہ راضیہ نے یہ
پیغام جو بھیجوایا
ہے، اور نہایت بہترین انداز میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ پروگرام کی زینت جو ہے وہ بنایا ہے. اس سے پہلے بھی ریڈیو تہران کے لیے پیغامات ارسال کر چکی ہیں. میں یوں کہوں کہ آج کا پروگرام تو بہنوں کے ہی نظر ہو گیا.
چلے اچھی بات ہے، کبھی کبھار بہنوں کو بھی ہونا چاہیے. بعض وقت ہمارے پاس پروگرام ایسے ہوتے ہیں جہاں بہن نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ہوتے. تو خیر بیلنس تو رہتا ہی ہے، لیکن بعض اوقات بھی ایسا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پروگرام ہے، ہماری بہنیں بھی شرکت کرتی ہیں، اور ہمارے
ویسے جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ بہنیں آگے نکل جاتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پروگرام مختص تھا عشر کرامت کے عنوان سے، اور بہنوں نے اس پر سبقت لے لی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں کلام جو ہے وہ بہن نے پڑھا، اور اسی طریقے سے عشر کرامت اور امام رضا کے معنوی جو ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی سیدہ راضیہ نے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت اور پیغامات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور چلتے چلتے ہم سامعین دوستوں سے اجازت چاہیں گے. اجازت سے پہلے ایک مرتبہ پھر عشر کرامت جو پہلی ذی القعدہ سے 11 ذی القعدہ تک کے ایام کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران میں منایا جاتا ہے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام، اس پر ہم مبارکباد ایک مرتبہ پھر پیش کرتے ہیں، اور سامعین دوستوں سے آہستہ آہستہ اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. نیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم و سلامت رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے بزم دوستان، اور پروگرام بزم دوستان کے بعد اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے نشر ہونے والے اخبارات میں سے کیہان کی کچھ سرخیاں. داخلی مصنوعات کی کھیپ سے مزدور کو فائدہ ہوتا ہے اور اسے کلچر بننا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی زیلنسکی نے ایران پر پابندیاں عائد کر دیں. ٹرمپ کے معافی مانگنے کے بعد ہی مذاکرات جاری رہیں گے. اور اب روزنامہ جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران امریکہ مذاکرات کا چوتھے دور کا سلسلہ جاری۔ نئے پوپ کا عالمی طاقتوں کو پہلا پیغام، اب مزید جنگ نہیں۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی متزلزل پالیسی پر رد عمل، مسلسل تنقیدیں۔ غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے تازہ ترین اعداد و شمار، شہداء کی تعداد 52,829 ہو گئی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات میں پہلے روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ پاک بھارت حالیہ ٹکراؤ نے چین کے جنگی جہازوں کی مانگ بڑھا دی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سرکاری دورے پر روس پہنچ گئے۔ پاکستان نے دفاع، سفارتکاری اور عالمی میڈیا میں بھرپور پذیرائی حاصل کی، شازیہ میری۔ S-400 کی تباہی پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار۔ 12 مئی کو بھارت کے ساتھ سندھ تاس معاہدہ سمیت متنازع امور پر بات ہوگی، معین وٹو۔ برطانیہ، کنزرویٹو اراکین کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ سری لنکا میں زائرین کی بس کو حادثہ، 21 افراد ہلاک۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی کچھ سرخیاں۔ بھارت کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا معاملہ اٹھے، شیریں رحمان۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا حل نکالوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ طالبان نے موسیقی بجانے پر 14 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب پولیس منظم گینگنگز کے خلاف کاروائیوں میں مصروف عمل۔ محسن نقوی کا جناح اسکوائر میری روڈ انڈر پاس منصوبے کا دورہ، رواں ماہ کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش عبوری حکومت نے عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی، شیخ حسینہ کے خلاف گھیرا تنگ۔ پاکستان نے مغربی سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، بھارتی حکام کا اعتراف۔ جنگ بندی، بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کا امکان روشن۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے آج کے کالم کا عنوان ہے، اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ کالم نگار میاں منیر احمد لکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے لیے اپنے گھر میں بلایا، اور وہ تمام کے تمام ضیوف الرحمان ہیں۔ ہم ان سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ صحت کی بہترین حالت میں مناسک حج ادا کریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں، درود و سلام بھیجیں، اور وہاں اپنے ملک، قوم اور مسلم امہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، اور خیریت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ریاست اور مملکت ہے، یہ حکومت پاکستان کا فرض بنتا ہے اور آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہاں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے کہ مسلمان اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے آسانی محسوس کریں، اور وہ سود سے پاک معیشت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جیسے ملک میں حکمران میسر ہیں، ابھی یہ منزل بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ آئین کے ہر ہر آرٹیکل پر عمل کرنا تو حکمران اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بوجھ انہیں اس قدر بھاری معلوم ہوتا ہے کہ بدلے میں یہ غیروں کا بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ان کی کمر پر IMF کا بوجھ ہوتا ہے، اور کبھی اس خطے کی صورتحال کا۔ اگر ہمارے حکمران قوم کو خود پر بوجھ نہ سمجھیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ نہ تو حکمران معاف فرمائیے گا سچ تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت کام کر رہی ہے، اور نہ اس کی وزارتیں۔ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وزارت داخلہ کو منہ چڑھا رہی ہے۔ اسلام آباد جیسے شہر میں چوریاں عام ہو گئی ہیں، سڑک پر ٹریفک خدا کی پناہ، ہر سڑک پر ون وے کی خلاف ورزی معمول بن گئی ہے۔ پیشاور گداگروں کے لیے اس شہر کی پولیس کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ایک گروہ پولیس کی وردی پہن کر تلاشی کے بہانے سڑک پر ناکہ لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کرتا رہا، ایسی دیدہ دلیری۔ وزارت اطلاعات کا حال اس سے برا ہے، وزارت تجارت ہو یا وزارت خارجہ یا وزارت مذہبی امور۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان سب وزارتوں کی کارکردگی کا بے رحم تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد مکمل اوور ہالنگ کی ضرورت ہوگی۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے اخبار انقلاب۔ انقلاب کی کچھ سرخیاں اس طرح ہیں: سری نگر کے کئی حصوں میں زوردار دھماکے سنے گئے، خوف و دہشت۔ سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر افراد نے راحت کا سانس لیا۔ جنگ تھم گئی، امریکہ کا اہم رول، پاکستان کو وارننگ۔ جھارکھنڈ میں مسلم نوجوان کا ہجومی تشدد کے ذریعے قتل۔ سعودی عرب میں ہفتے بھر میں 15,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ ہندو پاک جنگ بندی کا دنیا بھر میں خیر مقدم، سفارتکاری پر زور۔ امریکی جج نے فلسطین کے حامی طالب علم کو رہا کر دیا۔ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل نے تجارتی ڈرونز میں تبدیلیاں کر کے ان کا استعمال کیا۔ جنوبی کوریا، حکمران پارٹی نے سابق وزیر اعظم کو نئے صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب کر لیا۔ آئی ایم ایف، ہندوستان کی مخالفت کے باوجود پاکستان کو قرض فراہم کرے گا۔ سامعین، اخبار انقلاب ہی نے ایک اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے جنگ، تصادم اور شعبہ تعلیم۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے: کل تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ اسلام آباد کی جانب سے مذاکرات کا پیغام دیا تو ضرور گیا تھا، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کشیدگی میں شدت آ جاتی ہے تب مذاکرات پر آمادگی کا پیغام اپنی معنویت کھو بیٹھتا ہے۔ مذاکرات انہی فریقین میں ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی سطح پر اعتماد ہو۔ چونکہ اعتماد پارا پارا کر دیا گیا تھا اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی، اس لیے مذاکرات کا امکان بظاہر معدوم ہوا تھا، مگر کل شام ہونے تک جنگ بندی کا اعلان ہوا، جو ایک اہم واقعہ ہے۔ اسے پاکستانی اہل اقتدار کی اپنی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی سے چشم پوشی کا نتیجہ کہنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ہم امید کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی جانب سے ٹھوس تجاویز پیش ہوں گی تاکہ اتنا اعتماد بن سکے کہ گفتگو یا مذاکرات بامعنی ہوں۔ چونکہ ہندوستان کا منصوبہ دہشت گردی کے مراکز کو ہدف بنانا تھا، اس لیے حملوں کو ہدف بند رکھا گیا تھا۔ لہذا یہ خطرہ پہلے دن نہیں تھا کہ مکمل جنگ جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ اس سے دو ملکوں کا نظام تعلیم متاثر ہوگا، مگر جب بھی جنگ یا جنگ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو دیگر شعبہ جات کے علاوہ شعبہ تعلیم بھی محفوظ نہیں رہ پاتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگ یا مسلح گروہوں میں تصادم ہو رہے ہیں، وہاں پر طلبہ کی تعلیم بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ایک ادارہ ہے جی سی پی ای اے، گلوبل کولیشن ٹو پروٹیکٹ ایجوکیشن فرام اٹیک۔ اس نے 2022 اور 2023 کے دوران متاثرہ ملکوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے بعد ایجوکیشن اینڈ ایکٹ 2024 کے عنوان سے اپنی جو رپورٹ جاری کی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ 2 سال میں شعبہ تعلیم پر 6,000 حملے ہوئے، جن کے نتیجے میں 10,000 طلبہ، اساتذہ اور تعلیم و تدریس سے وابستہ دیگر افراد یا تو فوت ہو گئے یا زخمی ہوئے یا انہیں کسی نہ کسی سطح پر نقصان ضرور پہنچا ہے۔ اسے عاقبت نا اندیشی ہی کہا جائے گا کہ قومی، بین الاقوامی اور عالمی سطح پر بعض عناصر نہ تو امن و آشتی کی فکر کرتے ہیں نہ ہی نئی نسل کے مستقبل کی، ان کے پیش نظر فوری مفادات ہوتے ہیں یا انہیں اعلی کار بننا ہی آتا ہے۔ خدا کرے کہ شعبہ تعلیم پر ایسے عناصر کا سایہ بھی نہ پڑے اور نئی نسل بہترین تعلیم سے آراستہ ہو۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے آئینۂ صحافت، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور ان اسباق میں موجود اہم الفاظ اور تراکیب کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر اسے آپ نے دہرایا بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، محمد اور رامین ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں کو تہران یونیورسٹی کی ہاسٹل انتظامیہ نے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ محمد اور رامین کی آج صبح 8 بجے کلاس ہے اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ دونوں کو کلاس پہنچنے کی جلدی ہے اور دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ یونیورسٹی کی بس 7:30 بجے ہاسٹل کے مین گیٹ سے یونیورسٹی جائے گی، لہذا محمد اور رامین کی پوری کوشش ہے کہ وہ بس کے ذریعے ہی یونیورسٹی جائیں۔ محمد اور رامین کے دوست سعید کے پاس کافی وقت ہے کیونکہ اس کا کالج ہاسٹل سے بالکل نزدیک ہے اور وہ پیدل چل کر ہی کالج جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے کیا کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ پر توجہ کریں، نئے الفاظ اور محاوروں کو لکھیں اور انہیں چند بار دہرائیں۔
صبح بخیر،
صبح بخیر۔
ساعت،
وقت۔
چند،
کتنا، یہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا
ساعت چند است،
کیا وقت ہوا ہے،
7،
7،
آره،
ٹھیک یا جی ہاں،
بله،
ہاں،
خیلی،
بہت،
امروز،
آج،
تو،
تو یا تم،
داری،
تمہارے پاس ہے،
دانشگاه،
یونیورسٹی،
تو می روی،
تم جا رہے ہو،
دانشکده،
کالج،
نزدیک من،
میرے قریب،
می روم،
جا رہا ہوں،
پیاده،
پیدل،
هم،
بھی،
عجله کن،
جلدی کرو،
اتوبوس،
بس،
می رود،
جائے گی،
هفت و نیم.
ساڑھے سات.
حتماً.
یقیناً.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سامعین، اب محمد، رامین اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت فرمائیں.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر محمد. سامعین، ایرانی ثقافت یا تہذیب میں جب افراد صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عام طور پر الیک سلیک کے ساتھ ساتھ صبح بخیر بھی کہتے ہیں. صبح بخیر آپ کے علم ہی ہے، یعنی صبح کا آغاز اچھا ہو، یہ ایک دعا یا کلمہ ہے جسے انگریزی میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے.
صبح بخیر، ساعت چند است؟
صبح بخیر، وقت کیا ہوا ہے؟
هفت.
سات بجے ہیں.
ساعت هفت است؟
سات بج گئے ہیں.
آره، خیلی دیر است.
جی ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
امروز صبح تو کلاس داری؟
کیا آج تمہاری کلاس ہے؟
بله، ساعت هشت.
جی ہاں، آٹھ بجے.
تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
کیا تم بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، دانشکده نزدیک است. من پیاده می روم.
نہیں، میرا کالج نزدیک ہے، میں پیدل جاؤں گا.
رامین، تو ہم پیاده به دانشگاه می روی؟
رامین، کیا تم بھی پیدل یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
نہیں، میں بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا.
من ہم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
میں بھی بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا.
پس عجلے کن، اتوبوس هفت و نیم می رود.
پس جلدی کرو، بس ساڑھے سات بجے روانہ ہو جائے گی.
حتماً، خدا حافظ.
یقیناً، خدا حافظ.
به سلامت.
سامین، فارسی میں لفظ بے سلامت ایک دعائیہ کلمہ ہے اور معمولاً خدا حافظی کے موقع پر بولا جاتا ہے. یہ لفظ بعض اوقات سلامت رہو کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اب آئیے فارسی جملوں کو ایک بار پھر سنتے ہیں.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر. ساعت چند است؟
هفت.
ساعت هفت است؟
آره، خیلی دیر است.
سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. امروز صبح تو کلاس داری؟
بله، ساعت هشت.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
نه، دانشکده نزدیک است. من پیاده می روم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
منم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود.
حتما. خدا حافظ سعید.
خدا حافظ.
به سلامت.
سامعین، محمد اور رامین تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر بس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس دوران سعید آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی وقت پر کالج پہنچ جائے. سامعین، اور اب ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد اتحاد 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 ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد اتحاد 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 آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد اتحاد 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 حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے آئیے فارسی سیکھے, اور اب آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور ختم. ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان. چین کے وزیر خارجہ کی ہندوستان اور پاکستان کے حکام سے ٹیلی فون پر بات چیت, جنگ بندی کو جاری رکھنے پر زور. اور ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے, تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا چاہیے. لیجیے اب خبریں تفصیل سے. ملاحظہ فرمائیے, ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ختم ہو گیا. موصولہ رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا یہ دور ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا کہ جب امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف نے ایک متنازعہ بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کرنا ہوگی. اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسقط روانہ ہونے سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارے اصول اور موقف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں ہو سکتے. انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے مقابل فریق کی جانب سے بہت سے متضاد بیانات سننے میں آ رہے ہیں، یہ مذاکرات کی مشکلات میں سے ایک ہے۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے آغاز سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ بد البوسعیدی سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے عمان کی میزبانی کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے مذاکراتی اصولوں اور بنیادوں سے اپنے عمانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہماری حکمت عملی میں شامل نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے درپے نہیں ہے، اور اجتماعی تباہی کے ہتھیاروں کو ایران کی سیکورٹی پالیسی میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحا میں ایران عرب اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے اجلاس کو ایران اور عرب دنیا کے درمیان افہام و تفہیم اور مفاہمت کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار دیا، اور اس اجلاس کے انعقاد پر تہران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات اور دوحا کے الجزیرہ اسٹڈیز سینٹر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی ممالک کے مابین اعتماد سازی کا عمل تسلسل کے ساتھ اور ادارہ جاتی بنیادوں پر جاری رہنا چاہیے۔ خطے میں ترقی اور خوشحالی طاقتور ممالک کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ ایک مضبوط خطے کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کا پابند رہا ہے، اور اس نے مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو حرام قرار دیتا ہے، تاہم ایران اپنے پرامن جوہری حقوق بشمول یورینیم کی افزودگی پر قائم ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ یورپ روس اور چین کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، اگر ان مذاکرات کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا ہے تو یہ ہدف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، تاہم اگر مقصد ایران کو اس کے جائز جوہری حقوق سے محروم کرنا ہے تو ایران کسی صورت اپنے قومی حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر نے رویٹرز نیوز ایجنسی کے اس دعوے کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا ہے کہ ایران نے روس کو فتح میزائل کا لانچر دیا ہے۔ ایران کے نمائندے دفتر کے بیان میں رویٹرز کے ان دعووں پر اسرائیل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں موقف واضح ہے۔ اس بیان میں درج ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی جاری رہنے تک ایران اس جنگ کے فریقین کو فوجی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امن و استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے دہلی کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کے حالیہ دورے کے دوران ان کی ملاقات ہندوستان کی صدر، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے 20ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس بھی وزرائے خارجہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو دیرینہ اور دوستانہ قرار دیا، اور کہا کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ روابط ہمیشہ مضبوط اور فعال رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے امید ظاہر کی کہ ایران کی حکومت کی فعال اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت ایران ہندوستان تعلقات نئے عروج تک پہنچیں گے۔ آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش پر آمادہ ہے۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگ یی سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کرنا ضروری تھا، لیکن جنگ چھیڑنا ہندوستان کا انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے فوجی کارروائی روکنے کے لیے پہل کی ہے اور ہندوستان نے اسے قبول کیا ہے۔ امید ہے کہ علاقائی امن و استحکام جلد از جلد بحال ہو جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان اور پاکستان پرسکون رہیں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں گے اور حالات کو قابو سے باہر ہونے سے روکیں گے۔ مسٹر وانگ یی نے کہا کہ چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشاورت کے ذریعے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے بنیادی مفاد میں ہے اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی کوششوں کے نتیجے میں سنیچر کو ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے، ایسے میں جنگ بندی کی کسی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان دیانتداری کے ساتھ سیز فائر کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی سے فوجی کارروائی سے پہلے اور بعد کی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کو وزیراعظم کو لکھے گئے ایک خط میں ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ وہ پہلگام دہشت گردانہ حملے، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے اعلان پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا فوری خصوصی اجلاس بلانے کی اپوزیشن کی متفقہ درخواست کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس بات پر بھی بحث کرے گی کہ پہلے واشنگٹن ڈی سی اور پھر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جنگ بندی کا اعلان کرتی ہیں۔ انہوں نے خط میں یہ بھی کہا کہ اس سے قبل 28 اپریل کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی پہلگام حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسٹر گاندھی نے اپنے خط میں وزیراعظم سے درخواست کی کہ پہلگام حملہ، آپریشن سندور اور اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اعلان سے قبل جنگ بندی معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا نے اپنے پہلے پیغام میں دنیا کی بڑی طاقتوں سے کہا ہے کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا پوپ لیو 14 نے، جو 8 مئی کو انجہانی پوپ فرانسس کی جگہ دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا منتخب ہوئے ہیں، ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ وہ یوکرین میں پائیدار امن، غزہ میں جنگ بندی اور سبھی یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ غزہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور غزہ میں سینی حکومت کی جنگ بند ہونے، انسانی امداد ترسیل اور سبھی قیدیوں کی آزادی چاہتے ہیں۔ پوپ لیو 14 نے اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ خدا سے ان کی دعا ہے کہ دنیا کو امن کا معجزہ عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ یہ جنگ بندی دونوں پڑوسی اور ایٹمی اسلحے کے مالک ملکوں کے درمیان مضبوط سمجھوتے پر منتج ہوگی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے جس میں 60 ملین لوگ مارے گئے تھے 80ویں برسی کی طرف اشارہ کیا اور انجہانی پوپ فرانسس کی مستقل اپیل دہراتے ہوئے کہا کہ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حسینہ واجد کی جماعت پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں مزید 16 بے گناہ شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع خان یونس پر جارح سنی فوج کے جارحانہ حملوں میں اب تک 10 افراد شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس شہر کے شمال مغرب میں واقع المواسی کے علاقے میں بے گھر افراد کی خیمہ بستیوں پر جارح فوج کے ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں غزہ کی قدیم شاہراہ پر مسجد پر بمباری میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں جبالیہ اور مشرقی غزہ شہر کے اطفہ محلے پر بھی شدید حملے کیے۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان ٹاؤن کو بھی اسرائیلی فوج کے بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ قابض اسرائیل کے خلاف یمن کے کامیاب میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کے لیے جانے والے مزید کئی ایئر لائنوں نے اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی اخبار دی مارکر کی رپورٹ کے مطابق اب تک 19 بین الاقوامی ایئر لائنوں نے تل ابیب کے لیے فضائی سروسز کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا نے بھی تل ابیب کی اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی پروازیں کم از کم 25 مئی تک بند رہیں گی۔ ایئر انڈیا مقبوضہ علاقوں کو جانے والی واحد براہ راست ایئر لائن اور اس کی پروازوں کی معطلی کا مسافروں پر خاصا اثر پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے حال ہی میں باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ قابض اسرائیل کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر بحیرہ عرب اور احمر میں پابندی کے بعد اب صہیونیوں کے فضائی محاصرے کو بھی یقینی بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں منعقد ہوا۔ کابل اجلاس میں اقتصادی و سیکورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ جنگی کشیدگی، سرحدی سلامتی، عوامی تحفظ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے خطے میں قیام امن مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور ایک طرفہ جارحیت سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی، جبکہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی پالیسیوں اور عالمی مارکیٹوں پر ان کے اثرات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو درپیش معاشی طوفانوں کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع شدہ مضمون میں مالی اور معاشی مبصرین اور ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ امریکہ کو بہت جلد اقتصادی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا امریکی گھرانوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ہنگامی فنڈز کا اہتمام کریں۔ اس مضمون میں درج ہے کہ امریکی صدر نے اپنے تجارتی اور ٹیرف جنگ سے بین الاقوامی سطح پر معاشی کشیدگی اور افراط زر کا خطرہ بڑھا دیا ہے، جبکہ بہت سے امریکی شہری وسیع کساد بازاری کی زد میں آ سکتے ہیں۔ گھریلو معیشت کے ماہر رمیز ستی نے کہا ہے کہ ایک ہنگامی فنڈ امریکی شہریوں کی بقا یا زوال کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ وینگارڈ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ پاولو کوسٹا نے کہا ہے کہ امریکی گھرانے زیادہ سے زیادہ بچت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ معاشی بحران شروع ہوا تو بے روزگاری کی شدت کم سے کم 6 مہینے تک جاری رہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسرے ممالک پر بھاری ٹیرف کا رد عمل امریکہ کی خرد و کلا معیشت پر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مارکیٹیں دوسرے ممالک کی پیداوار سے بری طرح وابستہ ہیں اور درآمدات پر ٹیکس بڑھانے کے نتیجے میں امریکی گھرانوں کو روزمرہ کے سامان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ کچھ خوبیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو سعادت کا سبب بنتی ہیں، بعض خوبیاں دوسری بہت سی خوبیوں کی بنیاد ہوا کرتی ہیں، انہی خوبیوں میں خوش اخلاقی اور سخاوت بھی شامل ہے۔ انسان کے دل میں دوسروں کا خیال ہو، ان کے ساتھ اچھی طرح وہ پیش آئے، یہی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ وہ بہت سی نیکیوں کو انجام دے اور بہت سی برائیوں سے بچتا رہے۔ یعنی یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو بہت سی خوبیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اسی سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق اور سخی انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دے اس کا ساتھ وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اسلام میں امانت داری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس پر تاکید بھی مسلسل کی گئی ہے کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، اسے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ امانت داری اور سچائی انسان کا اعتماد بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن خیانت اور جھوٹ سے انسان کا اعتماد بھی زائل ہوتا ہے اور اس کے رزق میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے اور وہ غربت کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو امانت داری کو اپنانا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک یہ فرمان ہے کہ امانت داری اور سچائی سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں،